أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين أما بعد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله العلي العظيم. ناظرین سب سے پہلے بعثت پیغمبر گرامی اسلام کی مناسبت سے آپ تمام احباب کی خدمت میں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں. ہم نے اپنے پچھلے دو پروگراموں کے اندر وہ معاشرہ کے جس معاشرے میں پیغمبر گرامی اسلام مبعوث ہوئے اس کی وضعیت اور اس کے پس منظر اور اس کے بعد واقع بعثت کی عظمت کو مختصر انداز میں بیان کیا. اس کے بعد وہ سوال جو ہر صاحب فکر و شعور کے ذہن میں جنم لیتا ہے وہ یہ ہے کہ بعثت پیغمبر گرامی اسلام کا مقصد اور ہدف کیا تھا. اگرچہ قرآن مجید میں کلی طور پر متعدد مقامات پر لوگوں کی ہدایت اور لوگوں کو اس گمراہی کے جس گمراہی کے اندر وہ موجود تھے اس سے نکالنا بعثت پیغمبر گرامی اسلام کا مقصد بتایا گیا ہے، لیکن اگر ہم اسی لوگوں کی ہدایت کو جزی طور پر بحث کریں، یعنی یہ جاننا چاہیں کہ وہ کون سی اصلاحات انجام دینا مقصود تھیں کہ جن اصلاحات کو انجام دینے کے لیے پیغمبر گرامی اسلام کو مبعوث کیا گیا، اس سوال کے جواب میں مفسرین نے نقل کیا ہے، اپنی تفاسیر میں درج کیا ہے کہ جب اسعد ابن زرارہ جو کہ مدینہ میں قبیلہ خزرج کا سپہ سالار ہے، یہ شخص اس کی بعثت پیغمبر کے بعد جب مکہ میں پیغمبر گرامی اسلام سے ملاقات ہوتی ہے تو اس نے سوال کیا کہ سنا ہے آپ نے رسالت کا اعلان کیا ہے، میرا سوال یہ ہے کہ آپ کی رسالت کے اعلان اور نبوت کا مقصد اور ہدف کیا ہے؟ تو پیغمبر گرامی اسلام نے اس کے سوال کے جواب میں سورہ انعام کی 151 اور 152 نمبر آیت کو تلاوت فرمایا کہ جس میں ارشاد ہوا قل تعالوا اتلو ما حرم ربکم علیکم، میرے حبیب کہہ دیجئے کہ آؤ میں تمہارے لیے وہ کچھ تلاوت کروں کہ جو تمہارے پروردگار نے تم پر حرام کیا ہے. اس کے بعد تقریباً ایک ایک کر کے بعثت پیغمبر گرامی اسلام کے مقاصد اور اہداف کو بیان کیا گیا. ارشاد ہوا اللہ تشرکو بہ شیئا، سب سے پہلے میری بعثت کا مقصد یہ ہے کہ تم پروردگار متعال کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ. انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی بعثت کا پہلا مقصد اور مین مقصد پروردگار متعال کی توحید کو بیان کرنا تھا اور شرک کی نفی کرنا مقصود تھا، اور پیغمبر گرامی اسلام کی بعثت کا اصلی مقصد بھی توحید پروردگار کو بیان کرنا تھا. اس کے بعد ارشاد ہوا وبالوالدین احسانا، اور چونکہ اس معاشرے کے اندر والدین کے ساتھ اچھا سلوک روا نہیں رکھا جاتا تھا، میری بعثت کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ بھی ہے کہ تم والدین کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آؤ. آپ نے قرآن مجید میں مشاہدہ کیا ہوگا کہ کافی ساری آیات ایسی ملتی ہیں کہ جہاں توحید پروردگار کے ذکر اور شرک کی نفی کے فوراً بعد والدین کے احترام کا ذکر ہوا ہے، جو کہ ہمارے لیے والدین کے احترام کے مسئلے کو اور اس کی اہمیت کو واضح کرتا ہے. پھر اس کے بعد ارشاد ہوا ولا تقتلوا اولادکم من املاق، چونکہ عرب کے معاشرے کے اندر بچوں کو قتل کرنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ کہیں تنگ دست نہ ہو جائیں، فقر اور تنگ دستی کے خوف سے لوگ بچوں کو قتل کرتے تھے. ارشاد ہوا کہ تنگ دستی اور فقر کے خوف سے اپنے بچوں کو قتل مت کیجئے. نحنو نرزقکم و ایاہم، وہ پروردگار جو آپ کو رزق دیتا ہے ان کو بھی وہی رزق دے گا. پھر ارشاد ہوا ولا تقربوا الفواحش ما ظہر منہا وما بطن، اس معاشرے میں گناہ، بدکاریاں اور فواحش عام تھے. ارشاد ہوا کہ وہ فواحش جو علنی اور اعلانی طور پر انجام پاتے ہیں یا پنہانی طور پر، ان کے نزدیک مت جائیے. اور پھر اس کے بعد ارشاد ہوا ولا تقتل النفس التی حرم اللہ الا بالحق، وہ نفس، وہ انسان کہ جس کو خداوند متعال نے عزت عطا کی ہے، جس کو احترام عطا کیا ہے، جس کو حرمت عطا کی ہے، اس کا ناحق خون مت کیجئے. پھر آخر میں ارشاد ہوا ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون. 151 نمبر آیت کے بعد 152 نمبر آیت میں بھی اسی سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے ارشاد ہوا ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ اشده، کہ مال یتیم کے قریب مت جاؤ، چونکہ اس معاشرے میں یتیم کے مال کو غصب کر لیا جاتا تھا اور اس کا حق اس سے چھین لیا جاتا تھا۔ ارشاد ہوا کہ یتیم کے مال کے قریب مت جاؤ مگر یہ کہ آپ اس کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں تب تک جب تک وہ بلوغ تک پہنچ جائے۔ اس کے بعد ارشاد ہوا وَأَوْفُ الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، ناپ تول کے پیمانوں کو مکمل اور پورا ادا کرو۔ پھر اگر کوئی شخص یہ فکر کرے اور گمان کرے کہ یہ جو احکام اور قانون خداوند متعال نے ان آیات میں بیان کیے ہیں یہ ہماری سکت اور طاقت سے بالاتر ہیں، فرمایا بالکل ایسا نہیں ہے۔ لا نکلف نفسا الا وسعہا، جو فریضہ جو حکم ہم کسی شخص انسان کے لیے وضع کرتے ہیں ہم نے اس کو اس کی طاقت اور سکت عطا کر دی ہے پہلے سے۔ پھر ارشاد ہوا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى، جب تم سخن کرتے ہو، جب تم بولتے ہو یا تم گواہی دیتے ہو تو اس وقت عدل کے دامن کو ہاتھ سے مت چھوڑیے، اگرچہ جس کے بارے میں آپ بول رہے ہیں وہ آپ کا قریبی ہی کیوں نہ ہو۔ پھر ارشاد ہوا وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اور خداوند متعال کے ساتھ جو آپ نے عہد کر رکھے ہیں ان وعدوں اور عہد کو پورا کیجئے۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ۔ اس کے بعد 153 نمبر آیت میں کچھ یوں ارشاد ہوا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، جو قواعد اور قوانین ان پچھلی دو آیات میں بیان ہوئے ہیں یہ میرا راستہ ہے اور یہ میرا صراط مستقیم ہے، اسی کی ہی اتباع کیجئے۔ ناظرین، اگر انہی قوانین کو، انہی اصلاحات کو ہم اگر کسی اپنے گھر کے اندر یا معاشرے یا محلے کے اندر انجام دینا چاہیں تو یقیناً ایک بہت سخت کام ہے، لیکن وہ شخصیت کے جس نے نہ فقط ایک محلہ، گاؤں، ایک شہر بلکہ پورے جزیرۃ العرب میں بلکہ پوری کائنات میں ان قواعد اور قوانین کو انسان کی سعادت کے لیے عملی کرنے کی کوشش کی، اس شخصیت نے کتنی مشکلات کو برداشت کیا ہوگا۔ سوال یہ ہے کہ وہ شخصیت کہ جس نے ہماری دنیاوی اور اخروی سعادت کے لیے ان تمام مشکلات کو برداشت کیا، کیا اس کے شکریہ کے طور پر ہم پر بھی کچھ فرائض عائد ہوتے ہیں؟ اگرچہ یہ جو فرائض ہم پر شکریہ کے طور پر عائد ہوتے ہیں یہ اس شخصیت کی زحمات کے مقابلے میں بالکل کچھ نہیں ہے، ناچیز ہے، اور خود ان کا فائدہ بھی ہمیں ہی ہونا ہے۔ تو ہاں، مفسرین نے چند ایسے فرائض کو بیان کیا ہے، ذکر کیا ہے کہ جو ہم پر اس شخصیت کے شکریہ کے طور پر عائد ہوتے ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلا فریضہ جو ہم پر عائد ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم پیغمبر گرامی اسلام کے لائے ہوئے دین پر ایمان لے آئیں اور ان پر ایمان لے آئیں اور اس شخصیت کی حمایت اور نصرت کریں۔ ارشاد رب العزت ہوا فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّتِي أُنزِلَ مَعَهُ، وہ لوگ کہ جنہوں نے پیغمبر پر ایمان لے آئے، جو پیغمبر پر ایمان لے آئے اور اس کی حمایت اور نصرت کی اور اس کے ساتھ نازل ہونے والے نور کی اتباع کی، اولئک هم المفلحون۔ جس طرح عرض کیا ہے پہلے کہ اس کا فائدہ خود ہمیں ہی ہونا ہے، ارشاد ہوا کہ اولئک هم المفلحون، تو سب سے پہلا فریضہ جو ہم پر عائد ہوتا ہے وہ پیغمبر گرامی اسلام پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ اس شخصیت کی حمایت اور نصرت ہے۔ اس کے بعد دوسرا فریضہ جو ہم پر عائد ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم پیغمبر گرامی اسلام کے احترام کو ملحوظ رکھیں۔ ارشاد ہوا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو، اپنی آوازوں کو پیغمبر کی آوازوں سے بالاتر مت کرو اور پیغمبر کو اس طرح مت پکارو کہ جس طرح تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کا یہ عمل اس کی وجہ سے آپ کے اعمال ضبط ہو جائیں۔ اور یہ جو فریضہ ہے فقط پیغمبر کی اس ظاہری زندگی کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ آج بھی جب ہم پیغمبر گرامی اسلام کا نام لیتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ اس شخصیت کے نام کو لیتے وقت ان کے احترام کو ملحوظ رکھا جائے، یا ان کے حرم مطہر میں یا باقی آئمہ معصومین علیہ الصلاۃ والسلام کے حرم میں جب جاتے ہیں تو ان کے احترام کو ملحوظ رکھا جائے۔ اس کے بعد جو فریضہ ہم پر عائد ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم کوئی ایسا کام مت کریں جس کی وجہ سے پیغمبر گرامی اسلام کو صدمہ پہنچے، ان کو تکلیف ہو اور ان کو اذیت پہنچے۔ ارشاد رب العزت ہوا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنوا فی الدنیا والآخرہ، وہ لوگ جو پیغمبر کو دکھ پہنچاتے ہیں، جو پیغمبر اللہ اور اس کے رسول کو اذیت پہنچاتے ہیں، دکھ پہنچاتے ہیں، صدمہ پہنچاتے ہیں، وہ لوگ خدا کی رحمت سے اتنے دور چلے جاتے ہیں کہ اس دنیا میں بھی لعنت کے مستحق ٹھہرتے ہیں اور آخرت میں بھی لعنت کے مستحق ٹھہرتے ہیں۔ اسی طرح یہ پیغمبر کو اذیت کرنا اور ان کو دکھ پہنچانا بھی ان کی فقط ظاہری زندگی کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ آج بھی کچھ ایسے اعمال ہو سکتے ہیں کہ جن کے انجام دینے کی وجہ سے خدا نہ کرے پیغمبر کے دل کو اور ان کو صدمہ اور تکلیف پہنچے۔ اس کے بعد جو فریضہ ہم پر عائد ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ پیغمبر کی امانت میں خیانت مت کریں۔ جو امانت پیغمبر نے ہمیں دی ہے، جو کہ ان کا دین ہے، قرآن مجید ہے، ایسا کام مت کریں کہ ان کی دی ہوئی امانت میں خیانت کریں۔ ارشاد رب العزت ہوا، یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت مت کیجئے، اس کی امانت میں خیانت مت کیجئے۔ فقط پیغمبر کی امانت ان کی کوئی خاص مادی چیز نہیں ہو سکتی کہ جو وہ ہمیں امانت دے سکتے ہیں، بلکہ خود قرآن ان کی امانت ہے، ان کا لایا ہوا دین ان کی امانت ہے۔ اگر کوئی شخص اس میں رد و بدل کرتا ہے، اس میں خود سے کچھ چیز شامل کرنے کی یا کچھ کو کم کرنے کی کوشش کرتا ہے، حلال محمد کو حرام یا حرام محمد کو حلال کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو یہ بھی خیانت کے مترادف ہے۔ اس کے بعد جو فریضہ ہم پر عائد ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم پیغمبر گرامی اسلام کی عطرت اور ان کے قرابت داروں کے ساتھ محبت کریں۔ ارشاد ہوا، قل لا اسألکم علیہ اجرن الا المودۃ فی القربا، میرے حبیب کہہ دیجئے کہ یہ جو رسالت کا کام میں نے انجام دیا ہے اس کے بدلے میں کوئی اجر اور پاداش نہیں چاہتا، مگر یہ کہ میرے قرابت داروں کے ساتھ مودت کیجئے۔ اور پھر ارشاد ہوا کہ یہ جو محبت آپ سے اور یہ اجر جو طلب کیا گیا ہے اس کا فائدہ بھی آپ ہی کو ہونا ہے۔ اس کے بعد جو فریضہ ہم پر عائد ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ جب پیغمبر گرامی اسلام کا نام ہمارے ساتھ ہمارے سامنے ان کا نام لیا جائے تو ان کے نام کو سنتے ہی ہم ان پر درود اور صلوات پڑھیں۔ ارشاد ہوا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اس کے بعد جو فریضہ ہم پر عائد ہوتا ہے جو کہ ہمارے آج کل کے معروضی حالات کے ساتھ مربوط بھی ہو سکتا ہے، وہ یہ ہے کہ اپنے گناہوں کی بخشش اور اپنی مشکلات کے حل کے لیے ہم پیغمبر گرامی اسلام کی ذات اقدس کے ساتھ متوسل ہوں اور ان سے توسل کریں اور خداوند متعال سے طلب مغفرت اور اپنے گناہوں کی بخشش کو طلب کریں۔ ارشاد ہوا، ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤوکا فاستغفر اللہ واستغفر لہم الرسول لوجد اللہ طوابا رحیما، کہ اے میرے حبیب، کہ جن لوگوں نے اپنے نفوس کے اوپر ظلم کیا، گناہ انجام دیے، گناہوں کو انجام دینے کے بعد اگر وہ تیرے پاس آ جاتے اور تجھ کو شفیع ٹھہراتے اور پروردگار سے طلب مغفرت کرتے اور اللہ کا رسول یعنی آپ بھی ان کے لیے طلب مغفرت کرتے، تو یقیناً اللہ کی ذات کو توبہ قبول کرنے والا اور مہربان پاتے۔ تو اس آیت سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ اگر ہم سے کچھ ایسے گناہ سرزد ہو گئے ہیں تو ہمیں بھی پروردگار متعال سے طلب مغفرت کے ساتھ ساتھ پیغمبر گرامی اسلام کے ساتھ متوسل ہونا پڑے گا، ان کو شفیع قرار دینا پڑے گا۔ اور یقیناً جس طرح وہ اپنی ظاہری زندگی میں مومنین کے لیے دعا فرماتے تھے اور ان کے لیے شفیع واقع ہوتے تھے، اسی طرح آج بھی ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ ہمارے لیے دعا بھی کرتے ہیں اور ہماری شفاعت بھی کرتے ہیں، تاکہ پروردگار متعال ان کے وسیلے کے نتیجے میں اور ان کے ساتھ متوسل ہونے کے نتیجے میں ہمارے گناہوں کو معاف کرے اور ہماری مشکلات کو دور فرمائے۔ دعا ہے پروردگار عالم ہمیں تمام ان فرائض پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔